بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 175 شروع کرنے جا رہے ہیں. اجماع کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج چھٹی نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اجماع کی بحث پیدا کیسے ہوئی اور جب ہو گئی تو قرآن مجید نے اس باب میں ہمیں کیا ہدایت کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے اور صحابہ اکرام کے عہد اور ادوار میں کیا ہوا؟ سیدنا صدیق کا پورا عہد تجزیہ کیا تھا؟ وہ احکام جو نظم اجتماعی سے متعلق تھے ان میں اگر فیصلہ کرنا تھا تو کیا منہج کیا طریقہ اپنایا گیا؟ سیدنا عمر کا دور بھی پایہ تکمیل تک پہنچا. غامدی صاحب نے خاتمہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سیدنا عمر رخصت ہو رہے ہیں, لیکن رخصت ہونے سے پہلے نئے امیر المومنین کا انتخاب, اس کا طریقہ وہ بھی آپ نے سجیسٹ کر دیا. میں چاہتا ہوں ہم سب وہیں سے گفتگو کو جوڑیں اور بتائیے گا, سیدنا عمر کا عہد تمام ہوا, رخصت ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا, اس مسئلے کا حل کیا نکالا گیا اور جو قرآن مجید کی ہدایات تھیں کیا ان کو ملحوظ رکھا گیا؟
سیدنا عمر کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کی وفات قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, وہ اس میں جانبر تو نہیں ہو سکے لیکن 2-3 دن کی مہلت انہیں ضرور مل گئی.
ٹھیک.
اس میں انہوں نے اپنے بعد نئے حکمران کے انتخاب سے متعلق بعض ہدایات دیں.
ٹھیک.
ان ہدایات میں وہی اصول ملحوظ ہیں جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. فیصلہ کرنے کے لیے وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو مسلمانوں کی جماعت میں اس وقت ارباب حل و عقد کی حیثیت حاصل ہے. ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچ جائے گی وہی فیصلہ کن ہو جائے گا, اس کے مطابق امیر المومنین کے انتخاب کا اعلان کر دیا جائے گا. اصول یہی ملحوظ ہیں. اب ذرا یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئی, جماعت المسلمین یا مسلمانوں کی جماعت, جس کے نظم اجتماعی کا معاملہ زیر بحث ہے, اس جماعت کے بارے میں یہ عرض کر چکا کہ اس کے افراد کی تعداد تو 100,000 سے کچھ زیادہ ہے لیکن اس کی قیادت بالکل متعین تھی. یہ متعین قیادت میں نے گن کر بتا دیا تھا کہ 10-15 اہل الرائے پر مشتمل تھی, یعنی مسلمانوں کی قیادت سیادت کا منصب جن لوگوں کو حاصل تھا یا جو ان کی نمائندگی کر سکتے تھے وہ یہی 10-15 لوگ تھے. ان سب لوگوں کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا اور صحابہ کی جماعت بھی بہرحال صحابہ کی جماعت تھی, اس میں اب کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شرف اب قیامت تک کسی اور کو تو حاصل نہیں ہونا تھا. صحابہ کی جماعت کے یہ ارباب حل وقت آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. سیدنا صدیق رخصت ہو گئے, سیدنا عمر رخصت ہو گئے, سیدنا ابو عبیدہ بن الجرہ رخصت ہو گئے, معاذ بن جبل رخصت ہو گئے, آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. چنانچہ اب یہ ضروری تھا کہ آگے کے بارے میں کوئی واضح لائحہ عمل اختیار کیا جائے, لیکن اس سے پہلے کہ اس کی نوبت آتی, سیدنا عمر پر قاتلانہ حملہ ہو گیا جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے, اس ہنگامی صورتحال میں جو کچھ موجود تھا اسی کی بنیاد پر اب فیصلہ ہونا تھا. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس سارے معاملے پر غور کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو مثلاً سیدنا صدیق کے انتخاب کے موقع پر تھی کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ تقتع العنا کرے, یہ انہی کا جملہ ہے, جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں.
ٹھیک.
سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک بڑی نمایاں شخصیت سیدنا عمر کی موجود تھی جن کے بارے میں 2-4 لوگوں کے تحفظات ہو سکتے تھے لیکن کسی بڑے اختلاف کا کوئی اندیشہ نہیں تھا, نہ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی طرف مسلمانوں کی اکثریت کا التفات ہو سکتا تھا. چنانچہ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی رہی. اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی تھی. اس تبدیل شدہ صورتحال کو خود سیدنا عمر نے بیان کیا ہے, میں ان کا اپنا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس سے صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. یہ الطبقات الکبریٰ کی تیسری جلد ہے. اس میں میں صفحہ 344 سے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں. سیدنا عمر نے فرمایا, انی قد نظرت لکم فی امر الناس فلم اجد عند الناس شقاقا الا یکون فیکم فان کان الشقاق فهو فیکم وانما الامر الى ستت. میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے، مسلمانوں کی حکمرانی یا مسلمانوں کی خلافت کے لیے ہمارے ہاں امام یا امامت عامہ کی اصطلاح رائج ہے. میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں، الا یہ کہ وہ تم میں ہو. الا یہ کہ وہ تم میں ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اختلاف بھی ہوگا انہی میں محصور رہے گا.
ٹھیک،
وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ظاہر ہے انہی ارباب اہل وقت میں سے ہیں جو صحابہ کرام کی قیادت میں اس سے پہلے بھی نمایاں رہے تھے اور اب بہت سے لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد دنیا میں موجود تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے، یعنی تم چند لوگ ہو، جس نے بھی حکمرانی کے بارے میں سوچنا ہے وہ تم میں سے کسی کے بارے میں سوچے گا. اگر لوگوں کو کوئی اختلاف ہونا ہے تو یہی ہونا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ فلاں کو چاہتے ہیں اور کچھ کہیں گے کہ فلاں کو چاہتے ہیں. یہ صورتحال خود بتا رہی ہے کہ جس طرح پہلے کسی ایک شخص پر سب کی نظریں پڑ سکتی تھیں یا کسی ایک شخص کے بارے میں ایک بڑی اکثریت متفق ہو سکتی تھی، وہ صورتحال نہیں ہے.
ٹھیک،
اس کو انہوں نے اس خوبصورت اسلوب میں بیان کیا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں، الا یہ کہ وہ تم میں ہو، بس اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ تمہارے اندر ہی محصور ہے.
ٹھیک،
لہٰذا اب یہ معاملہ تم چھ اصحاب کے سپرد ہے. اس میں انہوں نے نام بھی بتا دیے، ان لوگوں کو متعین بھی کر دیا اور یہ کہا کہ یہ چھ لوگ ہیں، یہی اس وقت مسلمانوں کے ارباب اہل وقت ہیں، جو فیصلے کرنے ہیں وہ انہی کو کرنے ہیں، اور اگر لوگوں میں سے کچھ کی رائے ایک کے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں ہونی ہے تو وہ بھی انہی لوگوں میں ہونی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، میں کسی آخری نتیجے تک پہنچ جاتا تو اپنی رائے بھی دیتا، اب تم بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لو. ان چھ لوگوں کے نام انہوں نے بالکل متعین طور پر بتائے. انہوں نے بتایا کہ یہ چھ لوگ ہیں: عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ.
ٹھیک،
یہ چھ لوگوں کے نام انہوں نے بتا دیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اہتمام بھی کیا، وہ اہتمام بھی طبقات میں نقل ہوا ہے. یہ اقتباس اب میں اس کی تیسری جلد کے 364 صفحے سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ارسل عمر بن الخطاب الى ابی طلحة الانصاری قبیل ان یموت بالساء، یا فقال یا ابا طلحة کن فی 50 من قومک من الانصار ما هؤلاء نفر اصحاب الشورى فانهم فيما احسب سيجتمعون في بيت احدهم فقم على ذلك الباب باصحابك فلا تترك احدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمزل يوم الثالث حتى يؤمر احدهم. وفات سے ذرا پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، یہ انصار میں سے ہے، یعنی انصار کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، وہ اقلیتی جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اقتدار قریش کے پاس رہے گا اور اس کی وجہ بھی وہی ہے، امرهم شورى بینهم، قریشی کو جزیرہ نما عرب میں عمومی اعتماد حاصل ہے.
ٹھیک،
انہوں نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، وہ آئے تو فرمایا ابو طلحہ اپنی قوم انصار کے یہاں انہوں نے مہاجرین میں سے کسی کو نہیں لیا، اپنی قوم انصار کے 50 آدمی لے کر ان اصحاب شورا کے پاس پہنچ جاؤ، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے، لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو اور نہ انہیں انتخاب عمارت کے لیے 3 دن سے زیادہ کی مہلت دو.
ٹھیک،
یہ ہدایت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے ساتھ عالمامہ و سیاسہ میں مزید نقل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ہدایت بھی کی کہ حاضرو ما کم من شیوخ الانصار و لیس لہم من امرکم شیء، انصار کے لیڈروں کو مشورے میں اپنے ساتھ بلا لینا، لیکن تمہاری اس عمارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے.
اچھا
کیوں حصہ نہیں ہے؟ میں عرض کر چکا کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر جو فیصلے کیے جا رہے تھے ان میں اقتدار کس جماعت کے پاس رہے گا یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا، یعنی قریش کے پاس رہے گا. اب یہ قریش ہے، یعنی برسر اقتدار جماعت ہے جس کا رہنما دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کو اب اپنے نئے رہنما نئے قائد کا انتخاب کرنا ہے. یہ مجلس منعقد ہوئی، جس طرح کے طبقات میں اس کی تفصیلات نقل ہوئی ہیں، وہاں بیٹھتے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی حکیمانہ تجویز پیش کی. انہوں نے ان اصحاب سے خطاب کر کے یہ کہا کہ ہمارے اندر سے کسی ایک ہی شخص کو منتخب کیا جانا ہے، دو لوگ تو منتخب ہو نہیں سکتے، پہلے ہمیں تعداد کم کرنی چاہیے. چنانچہ تم میں سے ایک شخص ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے.
ٹھیک،
لوگوں نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو گیا. اب چھ لوگ تھے، ان میں سے تین باقی رہ گئے.
اچھا،
یعنی خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا علی اور سیدنا عثمان.
ٹھیک،
عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم دونوں مجھے اختیار دے دو کہ میں لوگوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر دوں تو میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں.
ہاں جی، اچھا.
اس پر بھی کچھ گفتگو کے بعد رضامندی ہو گئی، چنانچہ وہ باہر نکلے، انہوں نے لوگوں سے بات کی، لوگوں کی آرا لیں. یہ جانا کہ مسلمانوں کا عمومی اعتماد کس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بعد انہوں نے جا کر دونوں سے کچھ عہد معاہدے کیے اور اس کے بعد سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس طرح سیدنا عمر کے بعد امرہم شورا بینہم کے اصول پر اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہو گیا.
ٹھیک،
یہاں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ وہی بنیادی اصول ہے، اسی کے مطابق ارباب حل و عقد متعین ہے. ان ارباب حل و عقد کے سپرد معاملہ کیا گیا ہے، وہ اتفاق رائے سے جس نتیجے پر پہنچ گئے اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے. میں عرض کر چکا کہ اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا یا کوئی ایک آدھ شخص اس سے مختلف رائے رکھتا ہے. یہ تو ارباب حل و عقد کے مابین صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی جب اس طرح کی کوئی بات بتائی جائے گی، کوئی فیصلہ سامنے آئے گا، تو وہاں اس کا پورا امکان ہے کہ بعض لوگ اس فیصلے سے اختلاف رکھتے ہوں. لیکن تینوں مرتبہ، یعنی سیدنا صدیق کے انتخاب کے موقع پر، سیدنا عمر کے انتخاب کے موقع پر اور سیدنا عثمان کے انتخاب کے موقع پر، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. لوگوں نے بالعموم اس کو قبول کر لیا. اگر کسی کو اختلاف تھا بھی تو اس نے اپنے اختلاف کو کوئی مسئلہ نہیں بننے دیا. چنانچہ مسلمانوں کے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تینوں مرتبہ کم و بیش اجماع کے ساتھ فیصلہ ہو گیا.
ٹھیک،
کوئی شخص اگر اس کو نہ بھی تسلیم کرے تو زیادہ سے زیادہ کیا کہا جائے گا کہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ فیصلہ ہو گیا. یہی جمہوری طریقہ ہے، یہی امرہم شورا بینہم کا تقاضا ہم بیان کر چکے ہیں. اسی طرح کے فیصلوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی یہ ہدایت تھی کہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو ماننا چاہیے، عملاً اس سے انحراف کی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. تم اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اپنا اختلاف بیان کر سکتے ہو، اپنے اختلاف پر قائم رہ سکتے ہو، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ نافذ العمل ہوگا، اس کی پیروی سب کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک،
تینوں کے انتخاب کے موقع پر مسلمانوں نے ٹھیک اس ہدایت کے مطابق عمل کیا. اس میں کوئی ادنا انحراف بھی ہمارے سامنے تاریخ کے شواہد سے نہیں آتا. یہ ایک بڑا معاملہ تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں سیدنا عمر کے بعد مسلمان ایک نئے دور میں داخل ہوئے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اب بڑی تبدیلیوں کے مواقع پیدا ہو رہے تھے. صحابہ کرام کی جماعت وہ اب نہیں رہی تھی، اس سے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس جماعت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ارباب حل و عقد صحابہ ہی میں سے منتخب ہوئے تھے، صحابہ ہی کی قیادت کو یہ حیثیت حاصل تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے.
ٹھیک،
بڑی تھوڑی تعداد باقی رہ گئی. چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ان چھ لوگوں میں بھی سیدنا عثمان رخصت ہوں گے تو عبد الرحمن بن عوف بھی نہیں ہوں گے. یہ صورتحال ہے. اس میں اب یہ ناگزیر تھا کہ ایک مرتبہ پھر یہ دیکھا جائے کہ اب مسلمانوں کی پوری جماعت کی کیا صورتحال ہے. صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ بزرگی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، ان کی اولادیں جوان ہو کر اب خود سیاست اور اقتدار سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں، اور تابعین کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں شامل ہو چکی ہے. سیاسی صورتحال کے اس تغیر کو سمجھا جانا بھی چاہیے تھا، اور اس کے لحاظ سے کچھ اقدامات بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے. بہرحال اس وقت تک جو صورتحال تھی اس کے مطابق سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا.
ٹھیک،
اقتدار سنبھالنے کے بعد دو معاملات ایسے ہیں جو ان کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور جن کو مسلمان ان کے حوالے سے اب بھی اپنائے ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کی جمعیت نے اس وقت بھی ان کو قبول کیا، اور اب بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کو وہی حیثیت دیتی ہے. ایک معاملہ جمعے کی دو اذانوں کا ہے.
اچھا،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، اس سے پہلے سیدنا صدیق کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ امام جب آ کر خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے گا تو اذان دی جائے گی. مسجد نبوی کے قریب قریبی لوگ آباد تھے، ان تک آواز پہنچ جائے گی. لوگ پہلے سے بھی کچھ متنبع ہوتے تھے، وہ آ جائیں گے، امام خطبہ دے گا، اور اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھا دی جائے گی. لیکن اب آبادی کافی بڑھ چکی تھی، دور دور تک مسجد نبوی کی آواز کا پہنچنا مشکل تھا.
ٹھیک،
اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جب آبادی دور تک چلی گئی ہے تو لوگوں کو بلایا جائے گا تو انہیں آنے میں بھی کچھ وقت لگے گا. چنانچہ اس اذان سے پہلے ایک اذان دینے کا فیصلہ کیا گیا.
اچھا،
یہ اذان جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے سیدنا عثمان کے گھر سے دی جاتی تھی. اس سے لوگ متنبع بھی ہو جاتے تھے، انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اب جمعے کی اذان ہوگی، خطیب آئے گا اور جمعے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا.
ٹھیک،
اور اگر وہ ذرا دور تھے تو گھر سے چل پڑتے تھے تاکہ وہ بر وقت مسجد میں پہنچ سکے. یہ معلوم ہے کہ جمعے کے خطبے میں حاضر ہونا اور جمعے کی نماز کا یہ اہتمام، یہ سب فرائض میں سے ہے، اور قرآن مجید نے خاص جمعے کی اذان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ اذان بلند کر دی جائے تو اس کے بعد لوگ اپنا کاروبار، بیع و شرا سب چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے. یہ ایک ضرورت تھی جس کے تحت یہ اذان دی گئی، اس کا سلسلہ شروع ہوا. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سی، خاص طور پر احناف کی مساجد میں، اسی طرح دو اذانیں دی جائیں.
جی ہاں،
پہلے ایک اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے. مسلمانوں نے سیدنا عثمان کے اس فیصلے کو اسی طرح قبول کیا جس طرح اس سے پہلے میں بعض فیصلوں کی مثال دے چکا.
جماعت سکوتی ایک طرح کا،
یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر ادنا درجے میں بھی کسی کو اختلاف ہوتا تو اچھی خاصی بحث ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح کی کوئی بحث نہیں ہوئی.
ٹھیک،
سیدنا عثمان نے ایک فیصلہ کیا، فیصلے کی حکمت بالکل واضح تھی، ضرورت بھی بالکل واضح تھی، اس کے لیے جو استدلال ہو سکتا تھا وہ بھی بالکل واضح تھا. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اذان کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ اصل میں لوگوں کو بلانے کے لیے ہے. چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر شورا کا انعقاد کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی، کوئی اہم مشاورت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی، مسلمانوں کو کسی مہم کے لیے جمع کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی بالعموم الصلاۃ جامعہ اس طرح سے آواز دی جاتی تھی. عام طور پر یہی طریقہ تھا، چنانچہ کوئی بڑا مسئلہ اس میں پیدا نہیں ہوا، اور اس میں بھی ایک طرح سے اتفاق رائے ہو گیا. کہا جا سکتا ہے کہ ایک نوعیت کا اجماع ہو گیا اور مسلمانوں نے ان کے اس فیصلے کو قبول کر لیا.
ٹھیک،
اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ قرآن کی اشاعت کا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی اشاعت شروع ہو چکی تھی. صحابہ کرام میں لکھنے والے لکھ رہے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے. سیدنا صدیق نے اس کا ایک نسخہ اپنے ہاں تیار کرا لیا تھا، اس سے بھی مقصد یہ تھا کہ اگر کسی وقت ضرورت محسوس ہو تو لوگ اس کی مراجعت کر سکتے ہیں.
ٹھیک،
ابھی تک اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اب سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہی خدمت انجام دی جو اب بھی ہماری حکومتیں انجام دیتی ہیں، کہ اگر کہیں اس طرح کے اختلافات ہو رہے ہوں یا قرآن کی اشاعت میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو ریاست کی سطح پر بھی قرآن کی اشاعت کی خدمت انجام دی جائے.
جی.
اس کے بعد انہوں نے سیدہ حفصہ سے وہ نسخہ منگوایا, منگوا کر اس کے نقول تیار کرائے اور پھر بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیے تاکہ لوگ اب اسی سے آگے نقول تیار کریں. چنانچہ وہی نسخہ ہے جو اب امام کی حیثیت رکھتا ہے, جس کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی کتابت کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا غیر معمولی کارنامہ تھا. اس سے اگر کوئی اختلاف کا اندیشہ تو ختم ہو گیا. اس زمانے کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اس کتابت کے سوا باقی اگر کوئی کتابت ہوئی ہوئی ہے یا لوگوں کے پاس کوئی نسخے ہیں تو وہ ضائع کر دیے جائیں, تو کچھ رد عمل بھی ہوا, لیکن بتدریج لوگ قائل ہو گئے اور اس طرح لوگوں نے بالاجماع اس فیصلے کو بھی شرع صدر کے ساتھ قبول کر لیا. اس میں کوئی ایسا اختلاف سامنے نہیں آیا جو مسلمانوں میں کسی انتشار کا باعث بنتا. یہ وہ بڑے بڑے فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے, اسی طرح سے کیے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہوں. اگر کہیں کوئی اختلاف سامنے آیا تو صحابہ کرام کی مشاورت بھی ہوئی, اور اگر ایسا نہیں ہوا, ایک عمومی اتفاق کی فضا ہے, تو مسلمانوں نے اس کو قبول کیا, اسی طرح قبول کیا جس طرح ان کے پیغمبر نے ان کو ہدایت کی تھی کہ تلزم و جماعت المسلمین, مسلمانوں کے جو فیصلے بھی نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ان میں اکثریت سے فیصلہ ہو یا اتفاق رائے سے, تم اس فیصلے کے ساتھ رہو گے اور مسلمانوں کی جمعیت میں کوئی انتشار پیدا نہیں کرو گے. یہ وہ اجماع ہے جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی ہے کہ اس کی روشنی میں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی غیر معمولی ہدایت ہے. یعنی ہمارے دین میں وہ معاملات بھی ہوں گے جو خود دین نے نظم اجتماعی سے متعلق کر دیے ہیں, اور دنیوی معاملات بھی ہوں گے. ان میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو امرہم شورا بینہم کے طریقے پر زیر بحث آئے گا, اس میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. اگر مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہے تو کیا کہنے ہیں, اسی کو اجماع سے تعبیر کیا جانا چاہیے. اس کے بارے میں یہ بالکل واضح تھا کہ اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, اس سے کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یہ مسلمانوں کے نظم کو قائم رکھنے, ان کو انتشار سے محفوظ رکھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا امتثال ہے, اور خود امرہم شورا بینہم کے حکم کا تقاضا بھی ہوئی ہے. اس ساری بحث میں جتنی مثالیں میں نے دی ہیں اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان ہدایات پر عمل کیا اور وہ بڑے بڑے معاملات کیا پیش آئے. اس لیے کہ جب ہم آگے بحث میں جائیں گے تو یہی معاملات ہیں جن کا بالعموم حوالہ دیا جائے گا.
اب سب سیدنا عثمان کا عہد بھی تمام ہوا, یہ مسئلہ اجماع کا پیدا کیسے ہوا, وہ عملی مشکل کیا تھی, کیا قرآن مجید نے اس کا کوئی حل تجویز کیا تھا, امرہم شورا بینہم کی ہدایت اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام کے عہد میں وہ کیا مشکلات پیش آئیں. سیدنا ابوبکر کا عہد ہم نے دیکھا, سیدنا عمر کا عہد بھی دیکھا, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے وہ مسائل بھی سامنے آئے. یہ سب ڈیٹا پریزنٹ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے, انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے, ہم ساتھ جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.